فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑے گا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہر انسان اپنی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتا ہے، اور اگر شکر کا پہلو ایک آش نصیب ہو جائے تو بہت ساری پریشانیوں کا حل شکر کے پہلو میں ہے، لیکن بس مسئلہ یہی ہے کہ ہم شکر کے پہلو کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ہم نعمتوں کو شمار کرنے میں بڑے کمزور ہیں اور پریشانیاں ہم بہت زیادہ اپنی گنتے رہتے ہیں۔ تو میری امیر سنت سے ہی عرض ہے کہ اس کا کوئی حل ارشاد فرمائے کہ اگر ہم اپنے وجود کا، خود اپنے بدن کا جائزہ لیں تو بدن میں، ہمارے وجود میں نعمتیں اور راحتیں اور عافیتیں باکثرت ہیں، اور اگر کہیں کوئی تکلیف ہے بھی تو وہ چند مقامات پر ہے، اکثر حصے جسم کے، بدن کے ہمارے سلامت ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنی سلامتی بدن پر غور کرنے کے بجائے اپنی ان تکلیف دے والے مقامات پر زیادہ غور کرتا ہے اور اس کا زیادہ وہ نوٹس لیتا ہے۔ یعنی اگر وہ غور کرے تو اس کے اندر باہر کے بہت سارے حصے سلامت ہیں، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، تلی اور میدا، پتہ نہیں کیا کیا اس کی چیزیں جو سلامت ہیں۔ اگر ہاتھ پر غور کرے تو انگلیاں سلامت ہیں، بازو سلامت ہیں، کوہنیاں سلامت ہیں۔ پاؤں پر غور کرے تو اگر گھٹنے میں تکلیف ہے لیکن دیکھے پنڈلی سلامت ہے، رانے سلامت ہیں، اس طرح بہت ساری جسم کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں سلامت ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ انسان جو اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کی طرف غور کرنے کے بجائے ان چند تکلیفوں اور پریشانیوں کو زیادہ نوٹس کرتا ہے جو اس کو پاس ہیں مگر کم ہیں، تو یہ عادت کیسی، اور اگر بری ہے تو اس کا حل کیا؟
پریشانیاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، جیسے کہ کہا جائے کہ صرف سر میں درد ہے تو دیگر اعضاء میں درد تو نہیں ہے، بے صبری نہ کی جائے بلکہ اس سے ذہن بنایا جائے، بات یہ بھی درست ہے۔ تاہم یہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ درد سر میں وجود سارا پریشان ہوتا ہے، انگلی کٹتی ہے سارا بدن اس کا درد محسوس کرتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے دوسرے معنی میں کہ سارا بدن اس انگلی کی ہمدردی میں غم زدہ ہے، یوں بھی کہنے میں شاید چل جائے۔ تاہم یہ ہے کہ جتنی تکلیف زیادہ اتنا صبر دشوار، اور جتنا صبر دشوار اتنا نام اعمال میں، نیکیوں میں، کے پلڑے میں وہ وزن دار، تو صبر کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کو تکلیف بہت ہے، سارا وجود اس کا غم زدہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دوسری ٹانگ سلامت ہونے کی وجہ سے اس کو سپورٹ تو مل رہا ہے اس کے وجود کو۔ تو اس کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ یار میری اگر یہ دونوں ٹانگیں کٹ جاتی تو میں کیا کرتا، ایک آنکھ کی روشنی جاتی رہی دوسری آنکھ کی تو روشنی باقی ہے، اگر یہ بھی چلی جاتی میں کیا کرتا، چلو دونوں ہی آنکھیں چلی گئیں کوئی بات نہیں، اگر صبر کرے بندہ تو اس کے لیے اجر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی ہیں, آقا کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, بڑے زبردست صحابی, مشہور صحابی ہیں, بہت بڑے عالم تھے. ان کی مبارک آنکھوں کی روشنی کے ساتھ ان کا چھوڑ دیا, یہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے حضرت, اس پر اللہ کا شکر ہے. اب کیوں نہیں, آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو کیا ہوا, نور ہدایت, ہدایت کی روشنی تو میرے پاس باقی ہے.
واہ,
اگر نعوذ باللہ ہدایت کی روشنی چلی جائے, ایمان کا نور چلا جائے, ایمان کی روشنی چلی جائے, پھر تو رواں رواں آنکھ بن گیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہ نور ہدایت تو میرے پاس ہے. اب اس کے ضمن میں کہہ رہا ہوں کہ واللہ باللہ تعالی اگر کسی کیا رواں رواں آنکھ بن جائے اور ساتویں زمین کے نیچے اور ساتویں آسمان کے اوپر تک کی سب چیزیں دیکھنا وہ شروع کر دے مگر ایمان کا نور سے چلا جائے تو یہ نقصان میں,
اللہ کی
قسم وہ نقصان میں. اصل نور تو ایمان کا نور ہے, تو اس لیے وہ بے ناشکری کا تو یعنی یہاں کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے مجھے آج تک ایک نابینا ملا ہے, وہ یادگار ہے. باقی جتنے بھی ملے دعا کر دو آنکھوں کی روشنی آ جائے. اس نے کہا کہ آنکھوں کی روشنی نہیں چاہیے, تھا نابینا بیچارہ, آنکھوں کی روشنی نہیں چاہیے, آپ دعا کرے میرا دل روشن ہو جائے. تو یوں وہ حکایت کے بیان کرنے کے لیے یاد رہی ہے مجھے. تو ایسی بھی سوچ اس نابینا کی, ورنہ حقیقت ہے آنکھوں کی قدر ہم لوگوں کیا ہوگی.
اللہ اللہ,
وہ نابینا کوئی ہوتی ہے یہ بتا سکتا ہے کہ آنکھیں کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بارہ لے کے صبر کرنا چاہیے. بندہ مالدار ہے, بہت مالدار ہے, ہر عضو اس کا قیمتی ہے. لاکھ روپے میں کہ انگلی بھی کاٹ کر نہیں دے گا, کروڑ روپے میں ہاتھ کاٹنے نہیں دے گا, دو کروڑ میں پاؤں کاٹنے نہیں دے گا, سو کروڑ میں آنکھیں نہیں پھوڑنے دے گا کسی کو. کہ تم کو سو کروڑ دیوانے تم اپنی دونوں آنکھیں نکال کے دے دو, ابھی بھی نہ دے گے. رب خراب پتی تو بھائی تم ہو, کہیں گے غریب ہو. یوں بندہ اپنے آپ کو منائے تو پریشانیوں کو مطلب یہ دیکھے, اور چھوٹی پریشانی کے اوپر بڑی پریشانی ہوتی ہوتی ہے.
جی اللہ 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 کرے کہ ہم یہ باتیں جو سن تو رہے ہیں,
ہاں بس عمل کی توفیق,
عمل کی توفیق عطا ہو جائے. اور جب واقعی جب پڑتی ہے نا سر پر, تو کہتے ہیں نا بابا بھوک کے فضائل بیان کرنا آسان ہے لیکن بھوک برداشت کرنا آسان نہیں ہے. جب روٹی نہیں ہوتی نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یار بھوک کیا اور بھوک کی تکلیف کیا, اور پھر اس کے ساتھ آج کیا. جب انسان پر جب پڑتی ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ یعنی جب بھوک لگتی ہے اور سامنے کھانا آ جاتا ہے نا تو کتنی نیتیں بندہ بھول جاتا ہے کہ کیا کیا نیتیں کی تھی. پھر کھانا کھانے کے بعد دوبارہ نیت کی تجدید ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں دوبارہ آئندہ کم کھاؤں گا.
اس کے ساتھ ایک جوڑ میں لگا دوں
آپ,
کہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ بھوکا رہنا آسان ہے, بھونگا رہنا مشکل ہے. بھوک پر اب بھی کنٹرول پایا جا سکتا ہے, یہ قابو نہیں آتی بھائی. 32 سپاہیوں کا پیرا, 32 دان
جی,
پیرا لگا ہوا ہے دو اونٹوں کا, اتنا بڑا مطلب مین پاٹک, ذرا گھومی یا کچھ بھی ہوا تو یہ اتنا زور لگاتی ہے کہ 32 سپاہیوں کا پیرا توڑ دیتی ہے, اور یہ پاٹک کھول گئے اسٹیٹ فائر شروع کر دیتی ہے, بولا بولی کر دیتی ہے. اس کا قابو ہونا بہت مشکل ہے. بس زبان کا قابو آ جائے نا تو بھی بہت بڑے شرور و فتن سے بندہ بچ جائے.
کاش, کہتے ہیں انسان کا آپس میں جو واسطہ ہے جسموں سے کم دلوں سے زیادہ ہے. جسموں سے واسطہ ہمارا کم پڑتا ہے, اس لیے ہاتھ پیر کا مار پیٹ کا معاملہ کم ہے, زبان کے ذریعے جو
بہت مسائل ہیں, بہت مسائل. میمنی کے بڑے بوڑھیوں کی کہاوت مجھے یاد ہے, آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا, میمنی کہاوت, اکری زبان گھوڑے سے بہرا ہے, اکری زبان گدیڑے سے بہرا ہے, گدیڑا ڈونکی. ایک زبان جو ہے نا جو اچھی ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے وہ گھوڑے پہ بٹھاتی ہے نا, اس کو عزت دلاتی ہے, دوسری گدیڑے پہ بٹھاتی ہے. یعنی جو اس کا غلط استعمال کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھیڑتا رہتا ہے, جھگڑتا رہتا ہے, برا بھلا کہتا رہتا ہے, تو ذلیل ہوتا ہے, گدھے پہ بیٹھتا ہے.
اللہ زبان کی ہمیں حفاظت عطا کرے. اللہ کرے یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں حقیقت یہ ہے. امیر سنت ایک دفعہ مدنی کئی دفعہ بلکہ فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ سے نیتیں کی اجتماع میں آنے کی, اگر وہ سارے آ گئے ہوتے نا تو آج یہ سرکے ورکے سب بھری ہوئی ہوتی اور شاید جگہ نہ ہوتی اتنے ہوتے. اب تک جتنی کھانے پینے اور بولنے وغیرہ کے تعلق سے, صبر و شکر کے تعلق سے جو کچھ بیان ہوا ہے نا, میں سوچ رہا ہوں اگر اس کا کچھ فیصد بھی عمل نصیب ہو جاتا نا تو پتہ نہیں کیا کیا مزید نعمتیں نصیب ہو گئی ہوتی. لیکن حقیقت یہ ہے, اور کتاب میں پڑھا تھا کہ میں نے جائزہ لیا, وضو فرماتے ہیں, علم پر عمل کرنے سے مشکل کسی عمل کو نہ پایا.
عمل کرنے کو کسی عمل سے مشکل نہ پایا. سب سے مشکل عمل عمل کرنا.
عمل کرنا اپنی معلومات کی بات کریں تو شاید رسالوں کی کتابوں کتابیں لکھتے ہیں, لیکن اگر اس پورے صفحات کا جو کچھ معلومات اور جو کچھ یادداشت میں سب لکھ لیں, ان تمام لکھے وہ کو ہم ایک طرف رکھیں, جو کچھ ہماری معلومات میں اور ہم نے جو سنا پڑھا سمجھا, اور عمل کو ہم ایک پلڑے میں رکھیں, یعنی کہ ایک کچھ پیج ان لکھی ہوئی باتوں پر عمل کتنا ہے وہ لکھیں, تو میرا خیال ہے کہ جو معلومات کے صفحات شاید ہزاروں میں ہوں گے اور عمل کے صفحات جو ہے نا وہ سینکڑوں میں, تو خیر جن کے ہوں گے ان کے ہوں گے, لیکن ہم جیسوں کے تو شاید کچھ بھی نہیں ہوں گے. تو بڑا مسئلہ ہے عمل کرنا, اللہ نصیب کرے.
عرفان موسیٰ عطاری عرض کر رہا ہوں عربی امارات دبئی سے. 1995 میں امیر السنت کی بارگاہ میں حاضر تھا, رمضان مبارک کا مہینہ تھا, میرے ہاتھ میں ڈائری تھی, میں نے امیر السنت کی بارگاہ میں عرض کی, باپا میں اس ڈائری سے بیان کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں اور کچھ مجھے نصیحت ارشاد فرمائیں. تو باپا نے الحمدللہ مجھے یہ تحریر لکھ کر دی کہ جس میں یہ لکھا تھا, یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے دعا کرے, اللہ مجھے اور میری نسلوں کو مرتے دم تک آپ کا دعوت اسلامی کا شورا کا وفادار رکھے.
ماشاء اللہ, یہ ہمارے حاجی عرفان موسیٰ تو پرانے سائی بھائی ہیں اور نگران شورا کے بہت ساتھ, یعنی کہ ماحول میں آنے سے پہلے کے دوست ہیں. ماشاء اللہ.
پیارے امیر علی سنت, یہ ارشاد فرمائیے, وقت کی پابندی کی کیا اہمیت ہے؟
وقت کی پابندی تو ہم کو بہت ساری چیزیں سکھا رہی ہیں. دیکھو سحری افطار میں وقت کی پابندی کیسی ہے, سحری وقت پر ہوتی ہے, افطار وقت سے پہلے بالکل الرٹ, ریڈ الرٹ, تو پتا چلے کہ سورج ڈوب کے بلکہ اذان کی آواز آئے اور خلاص. ہمارے یہاں نمازوں کی وقت کی پابندی ہمارے سامنے, اذان وقت پر, جماعتیں وقت پر, تراویح وقت پر, پھر ختم ہونے کا بھی, شروع ہونے کا سب ٹائم پیریڈ فکس. اسی طرح مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں, چاند یہ بھی وقت ہی ہے, چاند نظر آئے تو رمضان آئی, اسی طرح عیدین وغیرہ, پھر حج یہ بھی وقت, اس کی بھی تاریخیں فکس ہے, حج کے مناسک کی بھی. تو وقت کے بغیر تو کچھ کام ہوتا نہیں ہے. اسی طرح ہمیں اور معاملات میں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے. مرنے کا بھی تو ایک وقت تے ہے نا, پتا نہیں ہم کو لیکن فائنل ہے کہ تے ایک دن تو مریں گے, اور بالکل فکس وقت جو بھی ہماری موت کا ہمیں پتا نہیں ہے, لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. تو یوں ہم کو وقت کی اہمیت, تو بہت سارے چیزیں ہیں جو ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ دے رہی ہیں. اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اپنا جس سے بن پڑے وہ جدول بنا لے, کھانے کا ٹائم, پینے کا ٹائم, ہاں پانی کا بھی ٹائم فکس کر لے, اس ٹیمپر میں پیوں گا. پانی پینے پر تھوڑا زیادہ دھیان دیں, زیادہ دھیان دیں. اب گرمیاں یعنی کراچی تو اب ظاہر دنیا میں کہاں گرمیاں کہاں سردیاں, اللہ بہتر جانے, عرب ممالک میں تو 48-50 تک بھی جاتی ہے, لیکن وہاں کیا گھر گھر اے سی, پٹر میں اے سی, گاڑی میں اے سی, اسٹور میں اے سی, ہر جگہ اے سی اے سی اے سی, وہاں پیسہ ہے. تو وہاں گرمی کی وجہ سے آج تک مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا, میں نے سنا ہو کہ گرمی کی وجہ سے کوئی کسی کی موت ہو گئی. ہمارے یہاں تو لاشوں کی لائن لگ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے, گرمیاں جب سخت آتی ہے تو, اے سی نہیں گھروں میں. پھر بجلی ہے تو بجلی بھی, ہماری بجلی کی جو رفتار ہے اور ان ملکوں کی بجلی, وہاں بجلی جس طرح ہمارے یہاں جاتی ہے وہاں نہیں جاتی بجلی. ایک بار دعا دبئی کا یاد ہے، میں دبئی میں نہیں تھا، کسی اور صوبے میں تھا، مجھے پتا ہے کہ دبئی میں ایک بار بجلی چلی گئی، کوئی ٹیکنیکل فالٹ تو ہو جاتا ہے، یہ مشینی معاملات ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کیا قصور ہے، دوبارہ بجلی چلی گئی اور یہ یاد نہیں کتنے گھنٹوں کے لیے چلی گئی، لوگ بے ہوش ہو گئے، لیکن وہاں اے سی ہوتے ہیں، پنکھا نہیں ہوتا، سینٹرل اے سی ہوتے ہیں، لیکن ایسے گھر بھی ہوتے ہیں ان کے پنکھے بھی ہوتے ہیں، پنکھا ہونا چاہیے، ایمرجنسی میں کام آ جاتا، تو بےچارے کتنے جانے بے ہوش ہوئے، اموات کا مجھے پتا نہیں ہے، عارضی طور پر بے ہوش ہو گئے، گرمی چاروں طرف پیکنگ ہوتی ہے، وہاں تازہ ہوا پر داخلے پر پابندی لوگ رکھتے ہیں، سب کچھ اندر، واش روم بھی اندر، سب اندر، بیمار بھی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ظاہر ہے تازہ ہوا نہیں لیں گے تو بیماری تو جلدی جلدی آئے گی، یہ عوام کا ایک انداز ہے زندگی کا، یہ ایک واقعہ یاد ہے، یعنی مطلب وہ بجلی نہیں جاتی، ہماری یہ سب جاتی ہے، تو اموات بہت ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں، اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا، اللہم اجرنا من حر جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بچا، تو بہرحال پانی پر دھیان دینا، اس بار ایک وقت فکس کر لیں، رات کا وقت کا پوچھا نا سوال، کہ اتنے بجے پانی پیوں گا، اتنے بجے پیوں گا، اتنے بجے پیوں گا، تو میں سب کو مشورہ دوں گا کہ کم از کم، زیادہ پیئیں تو بھی صحیح ہے، تو کم از کم اب بارہویں شریف کی نسبت ہے، اپنے 12 گلاس یہ طے کر لیں گے مجھے پینے، شاید 12 نا کافی ہوں گے، سخت گرمی میں تو پسینے میں نکل جائیں گے، تو پانی 12 لے کے، جس کو دبا کے پانی پینا ہے، پانی نہیں پیئیں گے تو پھر مت بولنا، پھر یہ نہیں آپ کو بہانہ مل جائے کہ روزہ برداشت نہیں ہوتا، پانی پینا ہے، ایڈوانس میں پینا ہے، خوب پینا ہے، 12, 15, 16 گلاس آپ پی لیں اللہ کا نام لے کر پانی، اور فکس ہو آپ کا ہر گھنٹے میں مثلا 1 گلاس یا آدھے گھنٹے میں 1 گلاس، رات ارے گلاس پیئیں گے 12، آدھے آدھے پیئیں گے تو نہیں، فل یہ میرا پیالہ ہے، یہ کوشش کرتا ہوں اس کو آخر تک بھروں، اوپر زیادہ پانی سماتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ تھا کہ کیا جیسے چھوٹے بچے کسی کے گھر میں جاتے ہیں مہمان کے طور پر، تو نابالغی کی عمر میں کھیلتے کھیلتے میں کچھ روپے چند پیسے اٹھا لیے، تو بعد میں جب کچھ عرصہ دراز گزر جانے کے بعد جوانی میں بالغی کی عمر میں یاد آیا، تو کیا وہ رقم واپس لوٹانا ہوگی؟
جی ہاں، لوٹا نہیں ہوگی، نابالغی میں جو کھا پی گئے، تو یہاں اپنے بچوں کی جیل بھی ہوتی ہے، کیا لگنا، یعنی جو دوسروں کے حقوق کے جہاں تک معاملات ہیں نا، ایک دن کا بچہ بھی اگر کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دے گا نا، تو اس سے بھی اس کا تاوان لیا جائے گا، یعنی اتنا جتنا نقصان ہوا ہے اس ایک دن کے بچے سے لیا جائے گا، اب ایک دن کا بچہ کیسے دے گا، کیوں نہیں دے گا، اس کے والد صاحب اس کی جو بھی رقم ہے نا اس سے ادا کر سکتے ہیں، اپنے پلے سے بھی ادا کر سکتے ہیں، بہرحال اس بچے کے ذمے ہے، یہ حقوق علی بات کا معاملہ جو ہے نا، یہ اس سے اندازہ لگے کتنا اہم ہے، کہ بچے کو گناہ نہیں ملتا، لیکن جہاں نقصان کیا اس نے کسی کا، وہ اس کو پیمنٹ کرنا ہوگا، جانور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا، کسی کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، نہ حق ایذا مراد ہے، نہ حق کسی کو ایذا دینا، یہ ذہن میں رکھیں.
درود شریف کی فضیلت رمضان میں کیا ہے، اور اس کے جو انعامات ہیں وہ کیا ہے؟
رمضان میں تو ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اب یہ تو فرض اور نفل میں تو گنا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا، یہ 100 گنا یا 200 گنا یا 1500 گنا، وہ اللہ ہی جانے وہ کتنا گنا ہے، وہ بہرحال تو یہ نیکی کا تو درود پاک کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سجدہ کیا نماز میں اور دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، تو اب آخر میں سجدہ صاف ہوگا؟ اس کی رن میں سمجھ،
یہ دوسرا سجدہ جو بھول گئے نا، تو بعد میں جب یاد آئے تب کر لے، یا آخری رکعت میں بھی اگر 2 کی جگہ 3 سجدے کر لے، یہ ایک سجدہ تو فرض ہے تو ادا کرنا ہوگا، اب آخر میں تحیات پڑھ کر یا تحیات اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیر کر ایک طرف سجدے سہو بھی کریں، یہ بھی واجب ہے، اب 2 سجدے کرنے ہوں گے سجدے سہو کے. بھول سے دونوں سلام پھیر دیے آخر میں، تو سجدے سے وہ اب بھی کر سکتے ہیں جب تک یہ کہ کوئی ایسا فیل نہ کیا ہو جو نماز کے منافی، نماز سے ہٹ کر ہو، جیسے کھانا کھایا پانی پی لیا، ارادتن بے وضو ہو گئے، کسی سے گفتگو کر لی، تو یہ منافی ہے صلاح، نماز سے الٹ یا نماز کے سے الگ والی مطلب مثالیں، تو تب تک مطلب یہ منافی صلاح فعل نہیں کیا تب تک سجدہ سہو ہو سکتا ہے.
سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں نماز وتر، تیسری رکعت میں اگر بندہ بھول جائے سیدھا رکوع میں چلا جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تشہد میں بیٹھ کے سلام کر کے دو سجدے کر لے یا دوبارہ پڑھ لے وتر؟ یہ حضرت صاحب سے سوال ہمیں جو ہے پوچھنا ہے.
جی ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں اگر آپ نے سجدہ صاف کر لیا تو اس سے آپ کی نماز وتر ادا ہو جائیں گے.
اس کے دو واجب چھوٹے گی نہیں؟
جی،
ایک تو تکبیر قنوت واجب تھی اور ایک خود دعا قنوت واجب تھی، تو دو چھوٹے یا دس چھوٹے واجب. بھول سے اگر چھوٹے ہیں تو جن پر سجدہ سہو کا ہوتا ہے تو وہ سجدہ سہو ایک ہو تو سب ادا ہو جائیں گے، سب کی طرف سے ایک سجدہ سہو کافی ہے.
یہ مخصوص صاحب کہہ رہے ہیں یہ دعا کرنا کیسا؟ اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے.
اس سے مراد ہے کہ لمبی عمر، کوئی حرج نہیں.
کتنے کاروبار کی وجہ سے لوگ روزہ نہیں رکھتے تو کیا ایسا کام کرنا جائز ہے؟
گناہگار. کام کرنا گناہ نہیں ہے، حلال کام ہے وہ جائز ہے، روزہ چھوڑ نہیں سکتے، روزہ فرض ہے. اور اگر واقعی روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا، ایسا کام ہارڈ ہے، تو پھر اس کام میں کٹوتی کرے، کمی کرے، آدھا دن کرے، پاؤ دن کرے، پون دن کرے، جتنا برداشت کرتا ہے کرے، مگر روزہ نہ چھوڑے. گرمیوں میں بھی روزہ نہ چھوڑے، اب گرمی آ گئی تو بہانے بہت سو کو مل جائیں گے، نہیں روزہ رکھنا ہے، یہ فرض ہے.
پہلے کے لوگ ایک ایک رات میں قرآن کیسے ختم کر لیتے تھے؟
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات میں کرتے تھے، ایک دن میں کرتے تھے، تو یوں پورے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. یہ پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے. ایک امام صاحب کو میں جانتا ہوں، اب تو وفات پا گئے، وہ روز کا ایک قرآن ختم کرتے تھے، رمضان کے علاوہ سارا سال مطلب ان کا معمول تھا، مجھے بتایا تھا انہوں نے. یہ جو پڑھتے ہیں ان پر آسان کر دیا جاتا ہے قرآن کریم، جو بھی ورد وظیفہ جو کرتے ہیں ان پر آسان کیا جاتا ہے. اب جو اکابرین سے ہمارے اتنے قرآن اتنے قرآن، تو یہ ان کی پھر کرامات ہوتی ہیں. کرامات میں وقت سمٹ جاتا ہے، زمین سمٹ جاتی ہے، تو اس طرح وہ حضرات کئی کئی قرآن کریم، سو سو، پانچ پانچ سو قرآن کریم بھی مطلب یہ ختم کرنے کا ان کا ہو تو مطلب یہ کرامت ہوتی ہے. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھ کر دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اس وقت کیا سیکنڈ کا وقفہ ہے، پورا قرآن کریم اس میں ختم کر لیتے تھے، یہ کرامت تھی. جیسے اسکوٹر کے پیڈل ہوتے ہیں، گھوڑے کے بھی پیڈل ہوتے ہیں، اس کو رکاب بولتے ہیں. رکاب میں تو اب شاید وہ مشکل سمجھیں لوگ، ایسے میں نے پیڈل کا، پیڈل میں تو سمجھتے ہی ہوں گے امید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے نے اس سال زکات ادا نہیں کی، تو میں بعد میں ادا کر سکتا ہوں؟ اس کی رہنمائی فرمائیں، شکریہ.
بیٹے نے زکات ادا نہیں کی، باپ اگر ادا کرتا ہے اور بیٹے سے اس کی اجازت نہیں لی، اس کو اطلاع بھی نہیں کی، اور زندہ ہے بیٹا تو تب تو زکات کیسے ہوگی؟ اگر اجازت دی ہے اس نے یا اس کو بولا باپ نے کہ میں تیرے طرف سے ادا کر دوں گا، تب تو ہو جائے گی. اگر بیٹا وفات پا چکا تو زکات فرض ہی نہیں ہوگی، پہلے کی باقی ہے، وہ تو پہلے کی جو زکات اس پر فرض باقی ہے
وہ اسی کے اوپر تھی نا، اس کے
اوپر. جی، باپ اگر دے دے تو امید کی جائے
جی
کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے اس کو بخش دے.
یہاں پہ ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ یہ جیسے کہ بیٹے نے ادا نہیں کی، تو بہت دفعہ مال ہوتا ہے باپ کا ہی سنبھالا ہوا، بیٹے نے وہ ہوتا ہے کاروبار وغیرہ، تو اس میں وہ ادا نہیں کر پاتا، کرتا نہیں ہے بعض اوقات، پھر بعد میں باپ کو پتا چلا. تو اب اس صورت میں اگر وہ کاروبار باپ ہی کا ہے تو باپ پر نکالنا خود لازم ہوگا کہ وہ تین سال کے نکالے گا.
بیٹے پر تو فرض ہی نہیں ہوئی نا، اگر مال ہی باپ کا ہے وہ اتنی کا مالک ہے جتنا کھایا پیا وہ باپ نے اس کو دیا مالک کیا اس کو تو وہ اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب جان بوجھ کر کے نماز توڑ دی جائے تو اب اس میں کیا صورت بنے گی ادا کرنے کی؟ ایک ہی نماز ادا کرنی پڑے گی یا اس کا کچھ کفارہ بھی ہے یا پھر توبہ بھی کرنی پڑے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے.
بلا اجازت شرعی نماز توڑنا گناہ ہے, اس کی توبہ کرے اور اس کو دوبارہ پڑھے. جیسے نفل بھی اگر توڑے تو اس کا بھی ایک ہے, توبہ کرے اور واجب کی نیت سے اس کو دوبارہ پڑھ لے. مالی کفارہ وغیرہ نہیں ہے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ جن بچیوں کی والدہ فوت ہو جائے, چھوٹی بچیوں کی, تو وہ بچیاں بہت روتی ہیں, تو والد ان سے کہتا ہے کہ آپ رو نہیں اور اپنی امی کے لیے دعا کرو, ان کے لیے پڑھو, تو وہ آپ کو دیکھتی ہیں اور آپ کو دیکھ کے خوش ہوگی. جو روئے گا ان سے ناراض ہو جائیں گی اور جو پڑھتا ہوگا ان کے لیے تو ان سے راضی ہو جائیں گی, تو یہ کہنا کیسا؟
ہاں ہاں یہ تو جھوٹ ہوا نا کہ ماں دیکھے گی اور خوش ہوگی اور رو گی تو ماں تم سے ناراض ہوگی, یہ ہے جھوٹ. اسے اس میں کہ صبر کی فضیلت, یہ جیسے جنت میں لے جانے والے اعمال, اس میں صبر کے فضائل ہیں. اگر بچیاں سمجھدار ہیں تو ان کو وہ روایتیں وغیرہ پڑھ کے سنائیں کہ جنت کا خزانہ ہے صبر. تو امام حسین نے صبر کیا, علی اصغر چھوئے چھ با کے شہزادے تھے ہاتھوں میں شہید ہو گئے, صبر کیا. اس طرح کو صبر کی مثالیں دے کر سمجھایا جائے. صبر وقت کے ساتھ آئے گا, ایک دم سے صبر آنا مشکل ہوتا ہے. بچوں کو ماں سے پیار ہوتا ہے, بچیوں کو شاید بچوں کے مقابلے میں زیادہ پیار ہوتا ہے, تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ صبر آ جائے گا. اس کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے, کیونکہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. تیری ماں حج کے لیے گئی ہے, تیرا باپ حج کے لیے گیا ہے, جو بھی بولتے ہیں فوت ہو جائے نا حج کے لیے گیا ہے, حج پڑھ کے آئے گا, تیرے لیے گفٹ لائے گا, تحفے لائے گا. نہیں نہیں, ایسا جھوٹ نہ بولا جائے, بلکہ ان کو درست بات بتا دی جائے. اس کا انتقال ہو گیا, سب کو موت آتی ہے اور اس کو مطلب ہے کہ دنیا سے جانا ہوتا ہے, اپنی بھی باری آئے گی. یہ ان کی عقل کے مطابق, ان کی سمجھ کے مطابق ان کو سمجھانا مناسب ہے. پہلے کے دور میں تو بچوں کو قبر کے سوالات یاد کرواتے تھے, سوال جواب. اب بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتے, پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے سوالات ہوں گے. اللہ کریم ان بچیوں کو بھی صبر دے, ان کی امی کو بے حساب مغفرت سے نوازے.
اعمال اگر اچھے ہوں جیسے پڑھ رہی ہیں بچیاں تو خوش ہونا تو ممکن ہے ان کا, کہ ماں باپ کے لیے جب ویسے ہی مردے کے لیے جب پڑھا جائے میت کے لیے تو وہ اس کے نیک عمل کے جب اس کو پہنچتا ہے ثواب تو وہ خوش ہوتے ہیں.
سوال میں لگتا ہے شاید کہ ماں دیکھ رہی ہے, ماں دیکھ رہی ہے کہ تم مطلب یعنی کہ پڑھو تو خوش ہوں گی اور تم رو گی تو ماں تم سے ناراض ہوگی. یہ انداز جو تھا نا اس طرح کا. البتہ یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو ثواب پہنچتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے.
امیر علیہ السلام,
لیکن بچیاں روئیں گی تو اس پر ماں کا ناراض ہونا یہی ہے نا, اس کا تو کوئی بظاہر تو کوئی ربط ہے نہیں.
یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ کیا جو بندہ ہے اس کے اعمال نامے اس کے والدین کو بھی پیش ہوتے ہیں تو وہ اچھا کوشش کر کر ان کی خوشی کی کوشش کرے, یعنی ایسے موقع پر کیا جملے بولے جائیں؟
سل وہ جیسے کہ ماں باپ فوت شدہ ہیں تو ان کو ہر جمعے کو اپنی ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اچھے اعمال ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھتا ہے, خوشی سے کھل اٹھتا ہے, اور اگر برے اعمال پہنچے ماں باپ کو تو ان کا چہرہ غم سے مرجھاتا ہے, صدمے کے آثار ہوتے ہیں اس کے چہرے پر جو کدورت بولتے ہیں. تو اب یہ کہ رونا اپنی ماں کو یاد کر کے یا باپ کو یاد کر کے, ماں یاد آئے تو رونا آ جانا یہ برائی نہیں ہے نا. برائی اس صورت میں کہ جان بوجھ کر تکلفن بندہ وہ روئے دھوئے اور یہ کرے, ورنہ تو ماں چلی جائے تو رونا تو آئے گا. جوان بیٹا جس کا فوت ہو جائے وہ تو زندگی بھر اس نے رونا ہی ہے, اس کو تو آتا ہی ہے رونا, اسے رہا نہیں جائے گا. سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کا نام ہے اور ایک نام سیدنا امام زین العابدین کا ہے دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں. یعنی جو مطلب جو بھی علماء نے لکھا اس سے عرض کر رہا ہوں میں, امام زین العابدین کیوں روئے؟ ارے ان کے بھائی ان کے سامنے شہید ہوئے, چھوٹا علی اکبر شہید ہوئے بڑے بھائی, چھوٹا بھائی علی اصغر 6 ماہ کے وہ شہید ہوئے, ان کے والد محترم نواسا رسول امام حسین یہ مطلب یہ شہید ہوئے, پھر بیبیوں کی بے کسی بے بسی, ان کو قیدی بنایا گیا اور کیا کیا ظلم یزید اور یزیدیوں نے ڈھائے ان لوگوں پر, تو یہ نقشہ ان کی نگاہوں میں پھر جانا اور ان کو رونا آتے رہنا ان کے لیے فطری امر تھا. یہ وہ رونا نہیں ہے جس کو نوحہ کہا جائے معاذ اللہ, یا جس کو مطلب یہ کہ جان بوجھ کے رہنے کہ وہ رونا تکلف سے کہا جائے, یہ نہیں ہے رونا. اب جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا جہاں بیان ہوتا ہے نا, تو آٹومیٹک دل پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے غم کی, جو میں محسوس کر رہا ہوں, میں بارہ محسوس کرتا ہوں کہ بس وہ رونا آ جاتا ہے, کبھی آواز بھر آ جاتی ہے. تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ امام حسین سے محبت ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اب بچیوں کو ماں سے محبت ہے تو ماں کی موت یاد آتی ہے تو بیچاریوں کا رونا جاری ہو جاتا ہے, اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. میں نے مولانا محمد شفیع اوکاروی رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان, یہ مشہور عالم ہے, بہترین شیریں بیان تھے ان کے, یا جمعے میں رمضان شریف میں ہم لوگ اعتکاف میں تھے, وہاں غالباً نیم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا, بہرحال دعوت اسلامی کا اعتکاف تھا شاید, یہ ان دنوں کی بات ہے شروعات میں. تو شروعات میں تو یہ حیات تھے نا, جب ہم نے وہاں انہیں ہم کو اجتماع کا کہا گیا, میری مسجد میں اجتماع کرو ہفتہ وار دعوت اسلامی کا, تاریخ کا پہلا جو بھی مرکز تھا ہمارا گلزار حبیب اس کے یہ خطیب تھے. یہ خطبہ جب انہوں نے پڑھا تھا نا, اور اس میں یہ یادگار میرے لیے, یہ میرے کو بارہا یہ یاد آ جاتا ہے کہ انہوں نے جب خطبے دوسرے خطبے میں حسنین کریمین کا تذکرہ کیا تو یہ رو پڑے تھے, ایسے عاشق اہل بیت تھے حضرت مولانا وقاروی صاحب رحمت اللہ علیہ. تو یہ اب کیا وہ ان کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ مجھے رونا آئے گا, اور رونا آ گیا ان کو, اس میں کیا وہ دفعہ کیا لگے گی, بلکہ تو سعادت ہے کہ یہ حب اہل بیت کی ایک علامت ہے کہ ان کا جو ان کے مظالم یاد آئیں اور غم ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مظالم یاد آنے پر غم نہ ہو تو اس کو اس پر غم کرنا چاہیے کہ اس کو غم کیوں دل میں پیدا نہیں ہو. منع جو ہے نا غم, یہ کہ تکلفاً ایسے حالات پیدا کرنا, ایسے الفاظ بولنا, ایسا ترنم اٹھانا مرثیے کا کہ جس سے کھائی نہ کھائی سن کے لوگ روئیں, یہ اس کی ممانعت ہے. خود بخود اگر غم حسین میں روتا ہے تو سبحان اللہ, اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی یار. میں نے علامہ کاظمی شاہ صاحب غزالی دورہ رحمت اللہ علیہ کے بیان میں بھی اس طرح کا سنا تھا, یہ فرما رہے تھے کہ ان کی اہل بیت کی مظلومیت اور یہ یاد کر کے ان کا اگر غم ہوتا ہے تو اس کی انہوں نے کہا بڑی سعادت کی بات ہے, خود بخود جو رونا آ جائے یا یاد آ جائے, یاد کرے اور رونا آ گیا آدمی کو, مگر وہی تکلفن رونا غم منانا تکلفن, یہ ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ مطلب علماء اہل سنت منع کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے بھی منع فرمایا ہے. اب جیسے کہ ایک کلام ہوتا ہے, کلام کے الفاظ شریعت کے مطابق ہے, تو اس کو اگر آدمی تحت اللفظ پڑھے تو رونا نہیں آئے گا, اس میں حرج بھی نہیں ہے, اور اس کا اگر ایسا ترنم بنائے کہ اس ترنم کی وجہ سے سامنے والے روئیں گے اور خود بھی رونے جیسی گھٹی گھٹی آواز نکالے, تو یہ کیا ہوا, اس نے رونے کی کیفیت پیدا کی, اب یہ جائز نہیں ہے. اور یہ ہمارے یہاں نعت خوان لوگ کرتے ہوتے ہیں, یہ تھوڑا الرٹ ہو جائیں, ترنم ایسا رکھیں کہ جس سے اپنے اوپر کوئی الزام نہ آئے کہ وہ رونے والی کیفیت پیدا کروا رہے. ہے تھوڑا ناتخوانوں کے لیے ہے تھوڑی دشواری اس میں, کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھتے رہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے, وہ رلانا ہی کوئی ضروری نہیں ہے نا غم میں. ہاں غم مصطفیٰ میں رونا یہ وہ غم نہیں ہے, یہ عشق میں. تو امام حسین کے بھی کوئی عشق میں روتا ہے ان کی مصیبتوں کو یاد کیے بغیر, وہ ایک الگ چیز ہے. اور غموں کو یاد کر کے, ان کے صدموں کو, ان کے اوپر ظلم جو ہوئے تھے ان کو یاد کر کے تکلفاً روئے, وہ اس کی مذمت میں کر رہا ہوں کہ یہ اس کی ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت اس کی بہت یعنی کہ سختی سے ممانعت فرمائیے. فتح رضویہ میں اس کے فتوا موجود ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر بچہ معذور ہو یا تھیلیسیمیا کا مریض ہو اور ساری زندگی کی پریشانی ہو تو کیا کریں, اس پر صبر نہیں ہوتا, کچھ رہنمائی فرمائیں.
اگر صبر نہیں بھی ہوا تو وقت تو گزر ہی جائے گا, تو صبر کا اجر ضائع کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے نا, اللہ کی مرضی ہے. یہ مرض یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں دیتا ہے نا, تو مومن کے لیے تو مطلب یہ مفید ہوتی ہے نا کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے اس کے بلند ہوتے ہیں. تو اللہ سے اس حال میں ملے, اللہ رحمت فرمائے, بیماریاں بھگتی اس نے اس حال میں ملے کہ سارے گناہوں کی سزائیں دنیا میں مل گئی اور صاف ستھرا ہو کر پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو مرنے کے بعد, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. پھر جو جنت کی نعمتیں ہیں تو اس میں آپ کو ایک حدیث پاک سے میں مثال دوں, اس میں اس طرح کا مضمون حدیث پاک میں کہ کسی کو اتنی نعمتیں دی گئیں کہ اس نے کبھی اس کو پتا نہیں کہ دکھ ہوتا کیا ہے. اتنی آسائشیں نعمتیں, دولت بھی ہے, اولاد کا بھی سکھ ہے, کم دھندے کا بھی سکھ ہے, پڑوسوں کا بھی سکھ ہے, کوئی دشمن نہیں, کوئی نہیں ستاتا, کوئی برا بلا نہیں بولتا ہے کہ میں حدیث پاک کے روشنی میں عرض کر رہا ہوں, سکھ ہی سکھ اس نے دنیا میں دیکھا. مرنے کے بعد جب اس کو جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے, جب ایک جہنم کا جھونکا دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کیسے ہو, کیسے کیسا لگ رہا ہے, تو وہ ایک جھونکا جو ہے نا جہنم کا, اس کے ساری نعمتیں آسائشیں آرام لذیذ کھانے بنگلے کوٹیاں کاریں سب عہدے اقتدار لوگوں کا جھک جھک کر سلوٹ کرنا یہ سب بھول جائے گا ایک جھونکا. اور وہ کہے گا ہو ہو میں تو بڑی تکلیف میں ہوں, میں نے کبھی سکھ دنیا میں پایا نہیں, سکھ کیسا ہوتا ہے دیکھا ہی نہیں میں نے, یعنی یہ وہ سب بھول جائے گا جہنم کا ایک جھونکا. اسی طرح دنیا میں جس کو دکھ یہ دکھ ہو, حالانکہ وہ سکھ کی مثال ہے, ایسا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ دکھ بھی آتے ہیں, لیکن جس کو سکھ ہی سکھ ہو, اسی طرح جس کو دنیا میں دکھ ہی دکھ ہو, کوئی کسی کل اس کو چین نہیں ہے کسی طرح کا, نہ غریب بھی ہے تو بیمار بھی ہے تو دشمن بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو یہ بھی ستا رہا ہے تو وہ بھی دل دکھا رہا ہے, تو ہر طرف سے یہ گھیراؤ میں ہے, بیماری اسی کا علاج نہیں مل رہا, رات کو نیند نہیں آتی, دن کو چین نہیں آتا, ہر طرح سے وہ تکلیف میں. جب مرنے کے بعد اس کو جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا کیسے ہو, تو وہ سارے دکھ تکلیفیں بھول جائے گا, بولے گا ہیں دکھ کیا ہوتا ہے, تکلیف کیا ہوتی ہے, مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑے عیش میں ہوں. تو یہ مثال حدیث پاک میں دی ہے جس کا میں نے بالکل کھول کے آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. تو یوں مطلب صبر کے لیے راستہ نکالیں تھیلیسیمیا والے بھی, دیگر مریض بھی, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, رب نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ادا کریں. کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے نا یعنی کہ یعنی بیماری, بے شک اس کو تکلیفیں بیماریاں پریشانیاں یہ مصیبت اس کو بول دیں آپ, لیکن اس سے بڑی مصیبت گناہ کی بیماری ہے, اور اس سے بھی بڑی مصیبت جس کو میں سب سے بڑی مصیبت کہوں تو وہ ہے کفر. اللہ کریم کا جتنا احسان مانے کم ہے کہ کفر جیسی سب سے بڑی مصیبت سے ہم کو محفوظ رکھا اور ایمان جیسا سب سے بڑا سکھ ہم کو عطا کیا. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے جو ہم کو عطا کی، اور پھر یہ کہ اپنے محبوب کی امت نے پیدا کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نبی کی امت نے ہم کو پیدا کیا بغیر مانگے، ایسی ایسی نعمتیں ایمان بغیر مانگے ملا، اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں یہ بغیر مانگے ہم کو شمولیت حاصل ہوئی، شامل ہونا حاصل ہوا، اور کیا چاہیے؟ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، یہ کسی نے کہا، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ تو ایسا کریم، ایسا سخی داتا ہمارا آقا، اس کا دامن ہمارے ہاتھ میں آیا تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ رونا مصیبت کا تو مت رو، پیارے نبی کے دیوانے دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، تم پر کیا مصیبت آئی ہے، مجھ پر کیا مصیبت آئی ہے؟ ہنسے تینو گھر بسے، گجراتی کہاوت ہے، جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے۔
آپ کی ان تمام تر باتوں میں، ایک تو جن کے بچے بیمار ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، بعض وہ شاید گھروں میں ہوں گے جو مطلب گھروں میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، پھر بچی کوچی تو بیماری ہے، تو چلنا مشکل، اٹھنا مشکل، تو بیٹھنا مشکل، سونا مشکل، ہر طرح سے بےچارے مشکل میں، دوائی لے رہے ہیں، یا آمدنیاں بھی پھر ساتھ ساتھ کم ہے، تو پھر کرایہ دار بھی تنگ کر رہا ہے، بچے بھی پریشان کر رہے ہیں، تو پھر بچہ مزدور بھی ہے، تو ایک بچہ لائن اس کی آؤٹ ہو گئی ہے، تو شور الگ تنگ کر رہا ہے، تو شور کو بیوی الگ تنگ کر رہی ہے، یہ جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہیں، اگر وہ اس بات پر غور کر لے کہ بس صبر کروں تو میں بس جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے پاؤں، بس ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے، اللہ آپ کو اور ہم سب کو حقیقی طور پر صبر عطا کرے، ماشاءاللہ۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ انا بخیر الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کریم کو بہت شکر ہے۔ ایان بھائی ایک بات تو بتائیں۔ جی شابان بھائی پوچھے۔ کامیابی کا معیار سچ ہے یا جھوٹ؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے، لازمی سی بات ہے، کامیابی کا معیار سچ ہی ہے، مگر آج کل کے دور میں لوگ کامیابی کا معیار جھوٹ سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا وہ کیسے؟ آپ مارکیٹ میں پھل لینے گئے ہو؟ جی گیا ہوں۔ اچھا آپ بس کرو، آپ کو خربوزہ لینا ہے اور خربوزے والے کا خربوزے ٹھیک ہیں، تو آپ خریدو گے؟ نہیں بھلا، میں کیوں پیچھے خربوزے خریدوں گا؟ لوگ کہتے ہیں وہ سچ کہہ رہا ہے، اسی وجہ سے خربوزے بیچ نہ پایا، تو کون سمجھدار آدمی پیچھے خربوزے خریدے گا؟ اچھا آپ فرض کرو اسی جگہ پر ایک اور خربوزے والا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے بھائی خربوزے لے لو، یہ چینی کی طرح میٹھے ہیں، اب آپ لو گے؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ خربوزے میٹھے ہیں تو میں لے لوں گا، مگر یہ دونوں ٹھیلے والے ایک ہی جگہ سے خربوزہ لا رہے ہیں، یعنی دوسرے والے نے آپ سے جھوٹ کہا، وہ کامیاب ہو گیا اور سچ بولنے والا ناکام رہ گیا۔ یہ کامیاب نہیں ہوا، یہ ناکام ہو گیا، مگر وہ کیسے؟ اس نے دھوکہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں ایان بھائی، اب یہ تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کامیابی کا معیار جھوٹ بن چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اب یہ بات تو طے ہونی چاہیے کہ کامیابی کا معیار سچ ہی ہے۔ ٹھیک، پھر ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ ہاں یہ تو بہت اچھا ہی ہو جائے گا۔
یہ دونوں جو مکالمہ کیا تھا انہوں نے، یہ لوگوں کی سمجھو کہ وہ ذہنیت انہوں نے پیش کی اپنے طور پر، سچ جھوٹ کا ان کا مطلب بولنا جو ہے نا، وہ ہم سب کی تربیت کے لیے۔ اب جیسے وہ اس کو پوچھا کہ تم کبھی پھل لینے گئے ہو، انہوں نے ہاں کہا، مجھے تو یہاں بھی پیدا ہوا کہ ذہن میں کہ یہ کہاں لینے گئے ہوں گے، ہم بھی لاتے ہوئے ابو لاتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ ہم نے تو زمانے سے سنا ہوا ہے، سانچ کو آنچ نہیں، سچ میں ہی مطلب کامیابی ہے، جھوٹ میں بظاہر جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ فائدہ ہو گیا۔ اچھا ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے نا، جھوٹ سچ بولا، خربوزہ نہیں بکا، ٹھیک ہے نا، اس کو جو رنج پہنچا، غم ہوا، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ مغفرت لکھ دی گئی ہو، ثواب کا وہ حقدار ہوا کہ سچ بولا اس نے اور صدمہ دل پہ لیا. اس کا جو آخرت میں اس کو فائدہ ملے گا سچ بولنے والے کو, وہ اس خربوزہ بکنے سے بھی زیادہ نفع ہے وہ. اچھا جس نے جھوٹ بولا چینی کی طرح میٹھا تو اور تھا خربوزہ پھیکا, تو اب اس کو ظاہری طور پر تو چند سکے دو پانچ روپے دس روپے کا پروفٹ ہو گیا, نفع ہو گیا, لیکن جب اس کا عذاب یہ دیکھے گا تو پھر یہ نہیں پچھتائے گا کہ میں یہ خربوزے جھوٹ بول کر نہ بیچتا تو یہ اچھا تھا, یہ تو میں تو پھنس گیا. یہی خربوزہ یا یہی رقم آگ بن گئی اور مرنے کے بعد اس کے کفن میں آگ لگ گئی تو کیا کرے گا. تو بہرحال یہ کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی جھوٹ جو ہے نا یہ نقصان دہ, جھوٹ بولنے والے کا دنیا میں بھی منہ کالا ہے, ان مانو کر کہ اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے, تو بھروسہ نہیں کرتے. یعنی یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولنے والا سچ بھی بولتا نا کبھی, جو ہر جھوٹا کبھی نہ کبھی سچ بولتا ہی ہے, تب بھی لوگ اس کا اعتماد نہیں کرتے, اس پر بھروسہ نہیں کرتے, اور سچ بولنے والے پر لوگ بھروسہ کرتے. جو دکاندار سچ بولتا نا جس کا پتا ہو کہ یہ سچا ہے تو گاہک اس کے پکے بن جاتے ہوں گے. جو جھوٹا ہے نا ایک آدھ بار جو پھنس گیا نا تو دوبارہ اس کے قریب نہیں جاتا ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو سچ بولنا نصیب کرے, سانچ کو آنچ دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان جی یہ ارشاد فرمائیں, صحابہ اکرام اور اولیاء عظام کی محبت کو دل میں کیسے بھرایا جائے؟
صحابہ کرام اور اولیاء عظام, عظام بھی بولتے ہیں عظام, عظام عظیم کی جمع عظام, کریم کی جمع کرام, تو ان کی محبت بڑھانے کے لیے ان کی جتنی سیرت کا مطالعہ ہوگا سنیں گے ہم پڑھیں گے تو اس طرح ان کی محبتیں بڑھیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مکان کافی مہینوں سے خالی پڑا ہو تو کیا اس میں جنات وغیرہ کا بسیرا تو نہیں ہوتا؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں.
ضروری نہیں, البتہ محاورہ ایک ہے وہ خانہ خالی را دیو می گیرت, کہ جو خالی گھر ہوتا ہے خانہ مانے گھر, اس میں دیو یعنی جن بسیرا کر لیتا ہے. اگر یہ محاورہ ہی ایسا, شاید ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو. تام گھر خالی چھوڑنا یہ بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, لیکن یہ کہ آپ دوسرے ملکوں میں جو رہتے ہیں نا یہ اپنا گھر رکھتے ہیں, جیسے ادھر رہتے ہیں تو بھلے سال میں ایک بار جائیں گے مہینے دو مہینے کے لیے, وہ اپنا گھر خالی رکھتے ہیں کیونکہ اس کو ایٹ اے ٹائم کرایہ پر اپنی مرضی کا گھر ملتا نہیں ہے تو بند ہی پڑا ہوتا ہے. تو اگر یوں ہر خالی گھر میں یہ جنات آباد ہوتے ہوں اور جو ستانے والے جنات, تو پھر آدمی اس میں رہ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے ایسا.
سوال ہے کہ امام صاحب کے علاوہ کوئی اور وتر پڑھا سکتا ہے؟
جی ہاں, جیسے تراوی ایک نے پڑھائی, فرض ایک نے پڑھا ہے, تیسرے نے وتر پڑھا دیے, اب بھی حرج نہیں ہے. تراوی والے نے ہی وتر پڑھا دیے تب بھی امام کا تو اس معاملے میں کہ امام نے فرض پڑھائے تھے, تراوی والے نے وتر پڑھا دیے, کوئی حرج نہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.